وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعے کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی شب کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔ اور پاکستان سے صوبہ پنجاب سے قومی اسمبلی کی نشست NA 149 کے ضمنی انتخابات کے غیر سرکاری نتیجے کا اعلان ہو گیا ہے، اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق آزاد امیدوار عامر ڈوگر نے اپنے حریف جاوید ہاشمی کو شکست دے دی ہے۔ اس سے متعلق تفصیل اب سے کچھ دیر بعد۔ جنوبی ایشیا اور بلکہ عالمی خبروں میں صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ مغربی افریقہ کے لیے سفری پابندیاں عائد کرنا ایبولا سے نمٹنے کا طریقہ نہیں ہے، اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے خبردار کیا ہے کہ اگر یوکرین نے جلد ہی روس کے ساتھ گیس کی قیمت کا مسئلہ حل نہ کیا تو یورپ کو روس سے آنے والی گیس کی ترسیل میں رکاوٹ کے خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور انسانی حقوق سے متعلق معائنہ کار گروپ کا کہنا ہے کہ شام اور ترکی کی سرحد کے ساتھ قبانی کے قصبے میں مہینے بھر سے جاری لڑائی میں اب تک 660 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صوبہ پنجاب سے قومی اسمبلی کی نشست 149 میں ضمنی انتخابات کے غیر سرکاری نتیجے کا اعلان ہو گیا ہے۔ غیر سرکاری نتیجے کے مطابق آزاد امیدوار عامر ڈوگر نے اپنے حریف جاوید ہاشمی کو شکست دے دی ہے۔ اس بارے میں تازہ ترین تفصیلات لاہور سے افضل رحمان بتائیں گے۔
جمعرات کو ہونے والے ملتان میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 149 کے ضمنی انتخاب کے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ مگر آزاد امیدوار عامر ڈوگر نے لگ بھگ 14,000 ووٹوں کی برتری سے مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار مخدوم جاوید ہاشمی کو شکست دے دی ہے۔ ملتان کا یہ انتخابی حلقہ اس وجہ سے قومی سیاست میں اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے سابق صدر جاوید ہاشمی نے تحریک انصاف کو خیر باد کہہ کر قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیا تھا اور پھر آزاد حیثیت میں اس نشست کو دوبارہ جیتنے کی کوشش کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ نون جاوید ہاشمی کی حمایت کر رہی تھی۔ جاوید ہاشمی نے جمعرات کی رات ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔
آج کے جو نتائج ہیں اس کو میں قبول کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرینڈ، جو بھی فیصلہ ہو، کسی کو ہٹانا ہو، حتیٰ کہ سیاسی منظر سے بھی ہٹانا ہو، تو پھر بھی ووٹ کے ذریعے ہٹانے کا آپشن کھلا رکھنا چاہیے۔ اس آپشن کو آپ نے، اور وہ دیٹ از اونلی آپشن فار چینج۔
حلقہ NA 149 میں جیتنے والے امیدوار عامر ڈوگر نے 58,000 سے کچھ زیادہ ووٹ حاصل کیے، جبکہ گزشتہ برس کے عام انتخابات میں اسی حلقے سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جاوید ہاشمی نے 82,000 کے قریب ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کی بڑی وجہ ووٹر ٹرن آؤٹ میں کمی بتائی گئی ہے۔ جمعرات کے انتخاب میں 3.25 لاکھ کل ووٹروں میں سے اس حلقے کے 1 لاکھ سے کچھ کم ووٹروں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، جبکہ گزشتہ عام انتخابات میں اسی حلقے میں حق رائے دہی استعمال کرنے والے رائے دہندگان کی تعداد 2.25 لاکھ کے قریب تھی۔ تحریک انصاف نے عامر ڈوگر کی کامیابی کو اپنی جماعت ہی کی کامیابی قرار دیا ہے، اور پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جیتنے والے امیدوار کے ہمراہ فتح کے جشن میں شریک رہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سعد رفیق نے اس انتخاب کے حوالے سے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی صفیہ اول کی قیادت نے مخدوم جاوید ہاشمی کی حمایت میں مہم نہیں چلائی تھی، بلکہ محض اس جماعت کی مقامی قیادت ہی مخدوم جاوید ہاشمی کی حمایت کر رہی تھی۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
فوج نے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر افغان سرحد کے قریب واقع پاکستانی قبائلی علاقے میں حملے کیے ہیں۔ فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں میں 21 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں فضائی کارروائی میں کم از کم 21 مشتبہ دہشت گرد ہلاک، جبکہ ان کے زیر استعمال 5 ٹھکانے تباہ ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق جمعرات کی صبح خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی طرف سے شروع کیے گئے آپریشن ضرب عزم کے آغاز کے بعد سیکیورٹی فورسز کی طرف سے تواتر کے ساتھ خیبر ایجنسی میں بھی شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ واضح رہے کہ خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں مقامی امن کمیٹی کے ایک اجلاس کے دوران بدھ کو خودکش بم حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے اور ملک بھر میں شدت پسندوں کا پیچھا کر کے ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ عسکری حکام کے مطابق 15 جون سے جاری فوجی آپریشن ضرب عزم میں اب تک 1200 سے زائد عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں، جبکہ دہشت گردوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام کو تباہ کرنے کے علاوہ ان کے گولہ و بارود کے ذخائر کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ دریاسنا وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت جمعرات کو اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں عسکری قیادت نے بھی شرکت کی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم اور کئی وزراء سمیت 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے متعلق سیشن جج کے حکم کو معطل کر دیا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
اسلام آباد کی عدالت عالیہ نے وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب، 3 وفاقی وزراء اور پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے ایک ذیلی عدالت کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے۔ حکومت مخالف جماعت پاکستان تحریک انصاف نے 31 اگست کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پولیس کی جانب سے مظاہرین پر فائرنگ اور تشدد کے الزام میں یہ مقدمہ درج کرنے کی درخواست ذیلی عدالت میں دائر کی تھی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس اقدام کا وزیر اعظم اور دیگر نامزد وزراء کی مشاورت سے حکم دیا گیا۔ 31 اگست کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیے ہوئے مظاہرین نے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھنا شروع کیا تو ان کی پولیس سے جھڑپ ہوئی، جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک جبکہ خواتین اور پولیس اہلکاروں سمیت لگ بھگ 500 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے پولیس افسران کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی، جس میں یہ دلائل دیے گئے کہ پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جانے سے روکنے کے لیے یہ اقدام کیا اور ان کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا۔ جسٹس شوکت صدیقی نے سماعت کے بعد ذیلی عدالت کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے تھانہ سیکرٹریٹ میں دائر ایف آئی آر پر مزید کارروائی روکنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست گزار اور دیگر فریقوں کو نوٹس جاری کر دیے۔ تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے ہزاروں کارکن 15 اگست کو لاہور سے احتجاجی ریلی کی شکل میں اسلام آباد پہنچے تھے۔ یہ لوگ 2 ماہ سے یہاں موجود ہیں، گو کہ ان کی تعداد پہلے کی نسبت اب خاصی کم ہو چکی ہے۔ عوامی تحریک کی طرف سے لاہور میں پولیس کے ساتھ جھڑپ میں اپنے 1 درجن سے زائد کارکنوں کی ہلاکت پر بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت بعض وزراء کے خلاف قتل کے مقدمات درج کروائے جا چکے ہیں۔ پی ٹی آئی اور عوامی تحریک وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہیں، جسے وزیر اعظم سمیت پارلیمان میں موجود دیگر سیاسی جماعتیں مسترد کر چکی ہیں۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے ملک میں گزشتہ 2 ماہ سے شدید سیاسی کشیدگی پائی جاتی ہے اور حکومتی عہدیداروں کے بقول اس سے ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے استعفے تک حکومت مخالف احتجاج جاری رکھیں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے توہین رسالت کے جرم میں موت کی سزا پانے والی آسیہ بی بی کی اپیل مسترد کر کے اس کی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے۔ اس بارے میں لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
4 برس قبل توہین رسالت کے جرم میں موت کی سزا پانے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی اپیل جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مسترد کر دی۔ 5 بچوں کی ماں اس مسیحی خاتون کو جون 2009 میں پنجاب کے ایک گاؤں میں مبینہ طور پر کچھ مسلمان خواتین نے توہین رسالت کا مورد الزام ٹھہرانے کے بعد مقامی مذہبی افراد تک شکایت پہنچائی، جنہوں نے باقاعدہ توہین رسالت کا مقدمہ درج کروا دیا، جس پر 2010 میں ضلع ننکانہ کی ایک مقامی عدالت نے آسیہ بی بی کو موت کی سزا سنا دی۔ جمعرات کو ہائی کورٹ کے حکم کے بعد آسیہ بی بی کے وکیل کا کہنا تھا کہ اب وہ سپریم کورٹ میں موت کی اس سزا کے خلاف اپیل کریں گے۔ حقوق انسانی کمیشن کی چیئرپرسن زورا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ادارہ موت کی سزا دیے جانے کے خلاف ہے۔
جی ہم نے تو ہمیشہ سے موت کی سزا کی مخالفت کی ہے اور اس کے وجوہات بھی بتائے ہیں۔ ابھی 10 اکتوبر کو انٹرنیشنل ڈے تھا اگینسٹ ڈیتھ پینلٹی، اس کے موقع پر بھی ہم نے جو بیان دیا تھا وہ حکومت سے یہی کہا تھا کہ جب تک اس پر پارلیمنٹ میں کچھ بحث آگے نہیں جاتی ہے اس ایشو پہ، تو یہ موریٹوریم جو پچھلی حکومت نے قائم کیا تھا اس کو برقرار رکھیں۔
توہین مذہب کا معاملہ پاکستان میں جہاں 97% آبادی مسلمان ہے انتہائی حساس سمجھا جاتا ہے۔ جب آسیہ بی بی پر توہین رسالت کا مقدمہ چلا تو اس مقدمے پر تنقید کرنے کے بعد اس دور کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو اور بعد ازاں اقلیتی امور کے وفاقی وزیر شہباز بھٹی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ 2008 سے پاکستان میں موت کی سزا پانے والے کسی بھی مجرم کو پھانسی نہیں دی گئی، صرف نومبر 2012 میں ایک فوجی کو پھانسی دی گئی تھی جس کو ایک فوجی عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
انسانی حقوق سے متعلق معائنہ کار گروپ کا کہنا ہے کہ شام اور ترکی کی سرحد کے ساتھ قومانی کے قصبے میں مہینے بھر سے جاری لڑائی میں اب تک 660 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس، جس کے شام کے اندر ذرائع ہیں، نے جمعرات کے دن بتایا کہ کوبانی میں کرد افواج سے لڑتے ہوئے داعش کے 374 سے زائد شدت پسند ہلاک ہو چکے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 258 کرد جنگجو کردوں کی حمایت کرنے والے دیگر 10 افراد اور 20 شہریں بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آبزرویٹری نے کہا ہے کہ ہلاکتوں کے بارے میں ان کی جانب سے دیے جانے والے اعداد دگنا ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے داعش اور کرد افواج دونوں کی طرف سے ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں برتی جانے والی انتہائی درجے کی رازداری ہے۔ اس بارے میں پہلے سے موصولہ وکٹر بیٹی کی رپورٹ، ندیم یعقوب کی زبانی۔
امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ منگل اور بدھ کے روز ترکی کی سرحد کے قریب شام کے علاقے کوبانی میں 39 فضائی حملے کیے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ بدھ کو 18 فضائی حملوں میں دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ عمارتوں سمیت 16 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پینٹاگون کے ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی کا کہنا ہے کہ علاقے میں کرد فورسز کوبانی کے قصبے کو دولت اسلامیہ کے کنٹرول سے بچانے کے لیے سخت کوشش کر رہے ہیں اور امریکی کاروائیوں سے کرد فورسز کو کچھ مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا،
We do believe that our airstrikes have helped them in that, that ISIL still threatens Kobani, but
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حملوں سے کردوں کو مدد ملی ہے۔ دولت اسلامیہ یا ISIL سے کوبانی کو اب بھی خطرہ ہے، مگر کرد فورسز ابھی تک دفاع کر رہی ہیں اور شہر ابھی تک کرد ملیشیا کے قبضے میں ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوبانی کے کچھ حصوں پر دولت اسلامیہ کا کنٹرول نہیں یا ان پر ان کا عارضی قبضہ نہیں۔ یہ تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے، مگر اس وقت تک ہمارا اندازہ ہے کہ کرد ملیشیا اس کا دفاع کر رہی ہے۔ مگر جان کربی یہ بھی مانتے ہیں کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو کوبانی پر قبضہ کر سکتے ہیں اور یہ ایک ناکامی ہوگی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ عراق کے دارالحکومت بغداد کا دفاع مضبوط کیا گیا ہے۔ عراقی سیکیورٹی فورسز بغداد سے 35 کلومیٹر دور مغرب میں انبار صوبے میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے لڑ رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے منگل کے روز مغربی اور عرب ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کی، جہاں کوبانی اور عراق کے انبار صوبے کے بارے میں تحفظات پائے جاتے ہیں۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے عراق اور شام میں موجود اسلامک اسٹیٹ عسکریت پسندوں پر بمباری میں شدت پیدا کی ہے اور فوج کا کہنا ہے کہ اس سے شام کے سرحدی قصبے کوبانی پر کنٹرول کے لیے عسکریت پسندوں کی پیش قدمی سست ہو گئی ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان جہادیوں کے خلاف کارروائیوں کو تقویت دینے کے لیے بری افواج کے بھیجے جانے پر غور کیا جانا چاہیے۔ اس بارے میں میریڈت بیول کی رپورٹ۔ کوبانی میں کرد افواج کے خلاف لڑنے والے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں پر امریکی قیادت میں بننے والے اتحاد کے جنگی طیارے مسلسل بمباری کر رہے ہیں۔ تاہم غیر پیشہ وارانہ ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو بظاہر قصبے کی جانب پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کرسٹوفر ہارمر جیسے جنگی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کوبانی کا محاصرہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فضائی کارروائیوں کے اثرات محدود ہیں۔ کرسٹوفر کا کہنا ہے، واضح طور پر صرف فضائی کارروائیاں اسلامک اسٹیٹ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ناکافی ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی فضائی کارروائیوں کا مقصد اسلامک اسٹیٹ کو کوبانی میں کمک پہنچانے سے باز رکھنا ہے۔ صدارتی ایلچی جان ایلن کا کہنا ہے کہ فضائی کارروائیوں کا مقصد عسکریت پسندوں کی پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ جان ایلن کا کہنا ہے، در حقیقت یہ سب چند جگہوں پر رونما ہوا ہے، تاہم دیگر شعبوں میں وہ حکمت عملی کے حوالے سے کامیابی جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کی توقع بھی ہونی چاہیے۔ اور جب زیادہ تر توجہ شام پر دی جا رہی ہے تو عراقی افواج بے چینی کا شکار صوبے انبار میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف ہلاکت خیز جنگ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جہادیوں نے بغداد سے کچھ فاصلے پر واقع فوجی چوکیوں پر حملے کیے ہیں اور دیہاتوں پر چڑھائی کی ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن میں دفاع سے متعلق پالیسی کے ماہر مائیکل اوہینلان کا کہنا ہے کہ عراقی افواج کے نقصان کے ازالے کے لیے امریکہ کو اپنے فوجی وہاں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ مائیکل کا کہنا تھا، میرے خیال میں ایسے میں وہاں مشاورتی ٹیموں کو بھیجنے کی ضرورت ہے، صرف تھوڑی تعداد میں، جنگ کرنے کے لیے نہیں، لیکن وہاں میدان جنگ میں جہاں وہ خطرہ مول لے سکیں۔ شام اور عراق میں جاری زیادہ تر جنگوں میں کرد افواج برسر پیکار ہیں۔ حال ہی میں انہیں کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، خاص کر شمالی عراق میں، لیکن کردوں کے پاس بھاری اسلحہ موجود نہیں ہے جیسا کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے حاصل کیا ہوا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار سے وابستہ کرسٹوفر ہارمر کہتے ہیں،
In the absence of airstrikes, I think that the Islamic State would have already conquered everything in Syria that they wanted.
میرے خیال میں فضائی کارروائیاں نہ ہونے کی صورت میں اسلامک اسٹیٹ اب تک شام میں جو وہ چاہتی اس سب پر قبضہ کر چکی ہوتی۔ ہاں، اس لیے فضائی کارروائیوں کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور وہ اس طرح سے کہ ان سے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی پیش قدمی سست پڑ گئی ہے۔ ترکی کے پاس اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ٹینک اور افواج موجود ہیں، لیکن اب تک اس نے لڑائی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ترکی میں رہنے والے کردوں نے اشتعال میں آ کر مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ اور اب جب اوباما انتظامیہ کی حکمت عملی میں 5,000 لڑاکوں کی تربیت کرنا شامل ہے، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس میں ایک سال لگ جائے گا۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ بھرتی کے لیے آن لائن ویڈیو جاری کرتا جا رہا ہے، جس میں نوجوان عورتوں اور مردوں سے جنگ میں شامل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ نے عراق اور شام کے درمیان موجود سرحد کو ختم کر کے اس علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور اپنی ہی طرز کی خلافت کا اعلان کر دیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کوبانی کے مضافات میں امریکی قیادت میں کیے جانے والے فضائی حملوں کے نتیجے میں اسلامک اسٹیٹ کے سینکڑوں عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں، تاہم یہ قصبہ اب بھی شدت پسندوں کے ہاتھوں میں جا سکتا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات خالد حمید بیگ کی زبانی۔
امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف اپنے فضائی حملے تیز کر دیے ہیں جو زمین پر کرد فوجوں کی مدد کر رہے ہیں۔ امریکی جنرل جان ایلن نے بدھ کے روز کہا کہ یہ فضائی حملے اس مقصد سے کیے جا رہے ہیں کہ اس شہر کا دفاع کرنے والی کرد فورسز کو منظم ہونے کے لیے وقت مل سکے۔ جان ایلن نے، جو اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف عالمی اتحادی کارروائیوں کے خصوصی امریکی مندوب ہیں، بدھ کے روز یہ بیان دیا۔
We had come in early along with the intention that the airstrikes were to buy white space.
جان ایلن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ارادے سے پہلے یہ فضائی حملے کیے تاکہ اسلامک اسٹیٹ گروپ کی پیش قدمی کو روکا جا سکے، اور کئی علاقوں میں یہ بہت مؤثر رہے، لیکن کچھ علاقوں میں ابھی ان کا کنٹرول باقی ہے۔ امریکی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کے متعدد جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے بتایا ہے کہ فوجی کارروائیاں اس بڑی کوشش کا ایک حصہ ہیں جو دہشت گرد گروپوں پر کنٹرول اور انہیں پھیلنے سے روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ صدر اوباما نے کہا،
it is going to be absolutely critical to make sure that the political inclusion that Prime Minister Abadi of Iraq is committed.
صدر اوباما کا کہنا ہے کہ یہ یقینی طور پر انتہائی اہم ہے کہ عراقی وزیراعظم آبادی کی مشترکہ سیاسی حکومت ایک حقیقی پیش رفت کے وعدے پر کاربند ہے, اور شام میں ایک اعتدال پسند اپوزیشن کو مضبوط بنانا اور اسے فروغ دینا ہے جو ایک ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ وہ شام کے تمام لوگوں کے لیے ایک جائز اور مستحکم نظام قائم کر سکے.
ورلڈ فوڈ پروگرام ایبولا سے متاثرہ ملکوں گلی, لائبیریا اور سیرا لیون کے ہنگامی امداد فضائی ذریعے سے پہنچا رہا ہے, اور امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ مغربی افریقہ کے لیے سفر پر پابندی عائد کرنا ایبولا سے نمٹنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس میں رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے صدر اوباما کا کہنا تھا کہ انہیں گنی, لائبیریا اور سیرا لیون سے آنے والے مسافروں کو امریکہ سے دور رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, تاہم انہوں نے کہا کہ ماہرین نے انہیں بتایا ہے کہ اس طرح کی پابندی عائد کرنا پہلے سے موجود اقدامات کے مقابلے میں کم مؤثر ہوگا. کانگریس کے کچھ ارکان سفر پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں, تاہم صدر اوباما کا کہنا ہے کہ ایبولا کو پورے تناظر میں سمجھا جانا چاہیے کیونکہ یہ بیماری لوگوں کو لگنا بہت مشکل ہے. اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ ایبولا کا یہ رد عمل امدادی خوراک کی فراہمی میں روایتی کردار سے ہٹ کر ہے. اس بارے میں جو ڈی کیپوا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
خوراک کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ اس نے ایبولا وائرس کی وبا سے نمٹنے میں بین الاقوامی برادری کی مدد کے لیے اپنے طریقے تبدیل کر دیے ہیں. ترجمان الیکسیس میسیریلی کا کہنا ہے کہ امدادی سامان کو اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ذخیروں سے اٹھایا جا رہا ہے. ان کے الفاظ,
Well, we indeed are organizing airlift all this week from Italy, from Dubai, from Accra, where I am now.
ہم درحقیقت اس پورے ہفتے میں اٹلی سے, دبئی سے, ایکرا سے, جہاں میں اس وقت ہوں, امداد کو ایبولا سے سب سے زیادہ متاثرہ تین ملکوں تک فضائی ذریعے سے پہنچانے کا بندوبست کر رہے ہیں. یہ الفاظ تھے عالمی ادارہ خوراک کے ترجمان الیکسی میسیریلی کے. فضائی ذریعے سے لے جائی جانے والی امداد میں ورلڈ فوڈ پروگرام کی عام رسدیں نہیں ہوں گی. ترجمان کا کہنا ہے,
What we are airlifting this week is not food, it's logistics equipment that is going to be used for all the humanitarian response here, all the agency.
ہم اس ہفتے جو سامان فضائی ذریعے سے پہنچائیں گے وہ خوراک نہیں ہے, یہ آمد و رفت اور نقل و حمل کا سامان ہے جسے یہاں انسانی ہمدردی کی ہر قسم کی کارروائی کے لیے تمام ادارے, اقوام متحدہ کے ادارے, طبی ادارے استعمال کریں گے تاکہ انہیں وہ امداد فراہم کی جائے جو انہیں آلات کو محفوظ مقام پر رکھنے یا اس وائرس پر آخر کار قابو پانے کے لیے چیزوں کو ادھر ادھر لے جانے کے سلسلے میں درکار ہو. یہ الفاظ تھے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ترجمان الیکسی میسیریلی کے. بدھ کے روز اٹلی کے شہر برندیسی سے لائبیریا جانے والی پہلی پرواز میں لگ بھگ 60 میٹرک ٹن ایسی چیزیں, مثلاً پانی کے ٹینک اور جنریٹرز وغیرہ موجود تھے. مجموعی طور پر سینکڑوں ٹن کا سامان تقسیم کیا جائے گا. میسیریلی کا کہنا ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام لائبیریا کے دارالحکومت مونروویا میں ایبولا کے علاج کے 4 مراکز تعمیر کرنے میں بھی مدد کر رہا ہے. وہ 400 اضافی بستر بھی فراہم کریں گے. ایک بار پھر ان کے الفاظ,
Normally we are the agency that is fighting hunger around the world, so obviously we are still doing that.
عام طور پر ہمارا ادارہ دنیا بھر میں بھوک ختم کرنے میں مدد دیتا ہے, اس لیے ظاہر ہے کہ ہم یہ سب کچھ بھی کر رہے ہیں. اور اس وبا کے اعلان کے ایک ہی ہفتے بعد مارچ کے آخر میں جب سے ہم نے خوراک کی پہلی ترسیل شروع کی تھی, اب تک ہم 500,000 لوگوں کو خوراک تقسیم کر چکے ہیں. میسیریلی کا کہنا ہے کہ خوراک کو ان لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے جو ایبولا کے علاج کے مراکز میں ہیں.
So they can have something nutritious to eat, something of good quality, because if they don't get enough food,
تاکہ انہیں کھانے کے لیے کچھ صحت بخش غذا مل سکے, کچھ اچھے معیار کی غذا. اگر انہیں کافی خوراک نہ ملی تو چاہے انہیں علاج مل بھی جائے تو بھی ظاہر ہے ان کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی. ہم خوراک ان لوگوں کے خاندانوں تک بھی پہنچا رہے ہیں جو اس وبا سے متاثر نہیں ہوئے ہیں, یا وہ جو ابھی زیر علاج ہیں, یا وہ جنہیں صحت یاب قرار دیا جا چکا ہے اور جو بیماری کو شکست دے چکے ہیں اور اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں, لیکن وہ اتنے کمزور ہیں کہ ابھی کوئی آمدنی کمانے کے قابل نہیں ہیں. اور ہم سیرا لیون میں خاص طور پر ان نسبتاً بڑی کمیونٹیز میں بھی جا رہے ہیں جنہیں حکومت نے قرنطینہ کے تحت نہیں رکھا ہے. یہ الفاظ تھے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ترجمان میسیریلی کے. حالیہ اندازے ظاہر کرتے ہیں کہ سیرا لیون کے علاقوں کیلاہون اور کینیما میں خوراک کی سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہو رہی ہے. فضائی ذریعوں کے ساتھ ساتھ ورلڈ فوڈ پروگرام نے بینین سے کنٹریکٹ پر حاصل کیے جانے والے ایک بحری جہاز سے سیرالیون اور لائبیریا کے لیے 7,000 میٹرک ٹن چاول پہنچانے کا بندوبست بھی کیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ اگر تمام حفاظتی اقدامات کر لیے جائیں تو امریکہ میں ایبولا کی بیماری پھیلنے کے امکانات انتہائی محدود ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات خالد حمید بیگ سے۔
ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ سیرالیون میں گزشتہ 10 روز میں ایبولا وائرس کے 425 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور پڑوسی ملک گنی میں بھی اس وبا کے پھیلاؤ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایبولا سے متاثرہ نائجیریا اور سینیگال میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا، اور اگر یہاں بغیر کوئی نیا کیس رپورٹ ہوئے 42 دن گزر گئے تو عالمی ادارے صحت ان ملکوں کو ایبولا سے پاک ملک قرار دے دے گا۔ ادھر صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اگر تمام مناسب حفاظتی انتظامات کر لیے جاتے ہیں تو امریکہ میں ایبولا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ انتہائی کم ہے۔ ان کا کہنا تھا،
We're going to make sure that something like this is not repeated and that we are monitoring, supervising, overseeing۔
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ ہم ڈیلس میں پیش آنے والے واقعات کا زیادہ شدت سے جائزہ لے رہے ہیں، کڑی نگرانی کر رہے ہیں اور یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ جو سبق ہمیں حاصل ہوا ہے اسے ملک کے دوسرے ہسپتالوں اور طبی مراکز میں منتقل کیا جائے۔ مسٹر اوباما نے بدھ کے روز اپنا ایک مجوزہ دورہ منسوخ کر دیا اور اپنی کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ انہوں نے یہ اقدام اس خبر کے بعد کیا کہ امریکہ کی صحت کی ایک کارکن جو ایبولا وائرس سے متاثر تھی، اس نے ایک روز پہلے امریکہ میں جہاز پر سفر کیا ہے۔ امریکہ کے بیماریوں سے بچاؤ کے مرکز نے بتایا کہ یہ کارکن امبر ونسن ہیں، جنہوں نے پیر کے روز فرنٹیئر ایئر لائن پر کلیولینڈ سے اوہائیو اور ڈیلس فورٹ ورتھ ٹیکساس تک سفر کیا۔ ونسر کے کیس نے اوہائیو کے صحت عامہ کے عہدیداروں کو چوکنا کر دیا ہے اور وہ سخت احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں اور اس کا تعین کر رہے ہیں کہ کون ونسن کے رابطے میں آیا ہے تاکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اوہائیو پبلک ہیلتھ کی ڈاکٹر مارگریٹ ارمی کا کہنا ہے،
The family that was here, that the healthcare worker came to visit, we spoke to her family members۔
ڈاکٹر مارگریٹ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس صحت کے کارکن کے خاندان والوں سے بات کی ہے جن سے وہ رابطے میں تھی اور معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت کا تعین کر رہے ہیں جب وہ کارکن یہاں کام کر رہی تھی، اس نے کہاں سفر کیا اور وہ کس کے ساتھ رہی، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ ونسن کو بدھ کے روز ڈیلس سے ایمری یونیورسٹی ہسپتال اٹلانٹا جارجیا منتقل کر دیا گیا، جہاں ایبولا کے دو اور مریضوں کو افریقہ سے لایا گیا تھا اور ان کا علاج کامیاب رہا تھا۔
یورپی یونین کے ممالک نے کہا ہے کہ وہ ایبولا کے پھیلنے کو روکنے اور اس کے انسداد کے سلسلے میں اپنی کوششوں کو تیز کر رہے ہیں۔ اس بارے میں لیزا برائنٹ کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
برسلز میں یورپی یونین کے ایک ہنگامی اجلاس میں ایبولا کے انسداد اور اس کو پھیلنے سے روکنے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ یورپی یونین کے 28 ملکوں کے وزرائے صحت نے کہا کہ وہ ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کا نظام متعارف کرا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ معلومات کا تبادلہ کریں گے۔ اٹلی کی وزیر صحت بیتریس لورینزین نے کہا،
سو وی وانٹ ٹو ریسورس آور سٹیزن بٹ ٹو گیو دی کلیئر انفارمیشن۔
اٹلی کی وزیر صحت نے کہا کہ ہم اپنے شہریوں کو دوبارہ یقین دلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں زیادہ شفاف طریقے سے واضح معلومات فراہم کرنا ہوں گی۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم یورپ اور یورپ سے باہر اپنی کوششوں کو باہمی طور پر مربوط کر سکیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اب تک ایبولا مرض کا شکار ہونے والوں کی تعداد 9,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور تقریباً 4,500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اگر حالات مزید بدتر ہو گئے تو دسمبر تک ہر ہفتے 10,000 افراد اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک اس مرض نے مغربی افریقہ کے 3 ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، مگر ان علاقوں سے امریکہ اور یورپ میں کچھ مریض آ چکے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں اس متعدی مرض کے پھیلنے کا امکان بہت کم ہے، مگر اس سلسلے میں ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کا نظام بہتر اور مؤثر بنانا ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ ایبولا وائرس 21 دنوں کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وائرس کا شکار ہونے والے شخص کی علامات 21 دنوں تک مخفی رہیں گی اور اسکریننگ کے بعد بھی یہ مریض دوسرے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس وقت پاکستان میں جمعے کی صبح کے 6:30، بھارت میں 7، اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی شب کے 9:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صوبائی بلوچستان کے حکام نے کہا ہے کہ حکومت سکولوں میں جانے والے بچوں کی تعداد بڑھانے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے۔ اس بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
قدرتی وسائل سے مالا مال لیکن ملک کے پسماندہ ترین صوبے بلوچستان میں شعبہ تعلیم کی صورتحال دیگر صوبوں کی نسبت غیر تسلی بخش رہی ہے، لیکن موجودہ حکومت نے بین الاقوامی امدادی اداروں خصوصاً امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے یہاں معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ صوبائی محکمہ تعلیم کے ڈپٹی سیکرٹری طیب لیڈی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منصوبوں میں اولین ترجیح اسکولوں میں بچوں کا اندراج یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت کے پروگرام بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں 5 سے 16 سال تک کی عمر کے تقریباً 23 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے، اور حکومت نے نئی پالیسی کے تحت ایک پروگرام شروع کیا ہے جس سے یہ بچے استفادہ کر سکیں گے۔
ایک ہم پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں ALP ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام، یہ ان بچوں کے لیے ہے جن سے اسکول مسڈ ہوا، جو روٹین کا جو ایجوکیشنل ایک ان کا وہ ایک ٹائم ہوتا ہے تعلیمی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلاس اٹینڈ کرنے کے بجائے وہ اٹینڈ نہیں کر سکیں، تو لہٰذا ان کے لیے ہم نے ایک شارٹ ایک کنڈنس کورس تیار کیا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ 2 سال کا کورس کور کرنے کے بعد فورم میڈل کے ایگزام میں اپیئر ہو اور آگے پھر اپنے تعلیم کو جاری کر سکے۔
صوبے میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں ان کا کہنا تھا،
ورلڈ بینک کا گرلز پروموٹنگ ایجوکیشن تھا، وہ آلریڈی گرلز کے حوالے سے تھا کہ جینڈر کے ہمارے ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرے۔ جی پی کا 34 ملین کا جو پروگرام آ رہا ہے دیٹ از ایکسکلوسیو فار دا گرلز، اور اسی طریقے سے ابھی ہمارا جو یورپین یونین کا 20 ملین یورو کا پروگرام ہے وہ بھی گرلز کے لیے، اور امید ہے کہ بہت بڑے حد تک ہم اس گیپ کو کور کریں گے۔ اور ساتھ ہی گورنمنٹ آف بلوچستان کی بھی یہ ترجیح ہے کہ ایٹ لیسٹ پرائمری لیول تو ایک جینڈر مس اسکول ہو جہاں پہ خواتین اور بچیوں کو زیادہ اپرچونیٹیز ہو کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکے۔
طیب لہڑی کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی تربیت کے لیے امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یعنی یو ایس ایڈ کے تعاون سے چلنے والے پروگرام کو حکومت نے صوبائی تعلیمی پالیسی میں بھی شامل کر لیا ہے۔
ADE ایسوسیٹڈ ڈگری فار ایجوکیشن، یہ ایک نیا پروگرام ہے، کمپریہنسو 2 سالہ پروگرام ہے، آفٹر ایف ایس سی شروع ہوتا ہے، تو ابھی ہمارے جتنے ٹیچرز انڈکٹ ہوں گے دے ول بی ADE۔ اس میں جتنے بھی ضروریات ہے ایک طالب علم کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور جب یہ ٹیچرز ہمارے ان ڈگریز کے ساتھ آئیں گے تو اس سے امید ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن کا کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہوگا۔ اس میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا ود دا اسسٹنس آف دی یو ایس ایڈ، ایک ان کا پری اسٹیپ پروگرام آیا تھا، ابھی اس کے بعد گورنمنٹ آف بلوچستان نے پورے کا پورا اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔
حالیہ برسوں میں صوبے میں ہونے والے پرتشدد واقعات میں متعدد اساتذہ کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا، جبکہ ان کے اغوا کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ اسی بنا پر بہت سے اساتذہ نے دیگر صوبوں میں تبادلے کے لیے درخواستیں بھی دے رکھی تھیں۔ ان واقعات سے بلا شبہ صوبے میں تعلیمی شعبہ خاصا متاثر ہوا، لیکن صوبائی حکام کے بقول سلامتی کے لیے کیے گئے مختلف اقدامات کی وجہ سے ایسے واقعات میں ماضی کی نسبت خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان میں اس سال ریکارڈ تعداد میں پولیو کے واقعات کا پتہ چلا ہے۔ بیشتر متاثرہ بچوں کا تعلق خیبر پختونخوا اور ملک کے قبائلی علاقوں سے ہے، جہاں حکام کے مطابق یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس بارے میں پشاور سے گل رخ کی رپورٹ۔
صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات میں پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز محکمہ صحت سے وابستہ افراد کے لیے ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ بعض قبائلی علاقوں میں والدین کی جانب سے اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار اور انسدادی پولیو کی ٹیموں کو درپیش سلامتی کے خدشات نے اس وائرس کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو متاثر کیا ہے۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر رحیم خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ کی وجوہات کچھ یوں بتائی۔
یہ وائرس جو ہے یہ انسانی جسم میں جو ہے وہ آنکھ میں رہتا ہے اور فضلے میں یہ خارج ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے جب یہ خارج ہوتا ہے تو یہ پھیل سکتا ہے، ہمارے پانی میں شامل ہو سکتا ہے، خوراک میں شامل ہو سکتا ہے، اس طرح یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتا ہے، اور جب پولیو کا مرض کسی کو ہو جاتا ہے تو اس سے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ مستقل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے، وہ ساری زندگی کے لیے، وہ چاہے وہ اس کا ہاتھ ہو، پیر ہو، یا دونوں ہاتھوں یا دونوں پیر ہوں، جو بھی متاثر جسم کا ہوگا وہ مکمل طور پر پیرالائز ہوگا، مفلوج ہوگا، وہ ساری زندگی کے لیے ہوگا۔
ڈاکٹر رحیم خٹک کا کہنا تھا کہ پاکستان خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا سے ملحقہ علاقے کئی سالوں سے شدت پسندی کی زد میں ہیں، اس لیے یہاں تک انسدادی پولیو کی ٹیموں کی رسائی ایک بڑا چیلنج ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو یہ علاقہ ہے یہ پچھلے 12-13 سال سے شورش زدہ رہا ہے، یہاں پہ جنگ کی زد میں رہا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کی جو موومنٹ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، کیونکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وائرس منتقل ہونے میں لوگوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ وائرس کو روکے جاتے ہیں، اور اس سال جو سچویشن مزید پیچیدہ ہوئی ہے اس میں آئی ڈی پیز کی جو بہت بڑی تعداد جو کہ اب نارتھ پاکستان سے جون کے مہینے میں جب نکل کے آئی ہے، وہ جو فاٹا کے ساتھ متصل ضلعے ہیں ان میں منتقل ہوئی ہے، تو جو لوگ یہاں منتقل ہو رہے ہیں وہ اپنے ساتھ وائرس بھی لے کے آ رہے ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بعض ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سلامتی کے خدشات زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اور وہاں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے ایک مؤثر مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد صدیقی نے وائس آف امریکہ کے پروگرام ان دی نیوز میں کہا ہے کہ دھرنوں اور سیاسی صورتحال سے پاکستان کی معیشت کو یقیناً نقصان پہنچا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ دھرنوں سے پہلے بھی معیشت کی حالت کچھ بہتر نہ تھی۔ اس بارے میں قمر عباس جعفری کی رپورٹ۔
دیکھیے، یہ بات صحیح ہے کہ یہ دھرنوں کی اور احتجاج کی سیاست ہے، اس سے پاکستان کے متعلق جو دنیا میں امیج گیا ہے وہ منفی امیج گیا ہے، کیونکہ بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوئی اور جو ہے کچھ برآمدات افیکٹ ہوئی اور سرمایہ کاری نہیں آئی۔ لیکن میں بالکل واضح طور پر یہ عرض کر دوں کہ جب یہ احتجاج کی سیاست شروع نہیں ہوئی تھی، دھرنے وغیرہ کی، بجٹ آیا تھا، اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا اور لکھا تھا کہ جو اہداف انہوں نے رکھے ہیں معیشت کے شرح نمو کے، ٹیکسوں کی وصولی کے، ایکسپورٹس کے، بجٹ خسارے کے، افراط زر کے، یہ حاصل نہیں ہوں گے اور یہ بے تحاشا قرضے لیں گے اور ہمارا زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ دباؤ کا شکار رہیں گے۔ لیکن ان دھرنوں کی وجہ سے جو تباہ کاری آنی ہے وہ ابھی آئے گی، آنے والے برسوں میں نظر آئے گی، ابھی تو کوئی خاص بڑا نقصان نہیں ہوا سوائے اس کے کہ روپے کی قدر میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے اور برآمدات بھی افیکٹ ہوئی ہیں اور ہمارا افیکٹ ہوئی ہے سرمایہ کاری، لیکن میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس سے جو کچھ تباہ کاری ابھی آئے گی اس مالی سال میں وہ آگے چل کے زیادہ آئے گی، کیونکہ اعتماد کا بحران جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ کہنا تو صحیح نہیں ہوگا کہ ساری تباہی ان کی وجہ سے ہے۔ دوسرے، ہم یہ بات کرتے ہیں رول آف لا کی، تو رول آف لا تو یہ ہے، میں آپ کو ریکارڈ پر بتا دوں کہ پچھلے چند برسوں میں ہم نے جتنے بھی بجٹ پاس ہوئے ہیں پاکستان میں، قومی اسمبلی نے، سینٹ نے اور صوبائی اسمبلیوں نے، اس کا ان کو اختیار ہی نہیں تھا کیونکہ وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہیں۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہر قسم کے، آپ جو ہے ہر آدمی کو، پاکستانی شہری کو، تعلیم، صحت، لباس، مکان کی سہولیت مہیا کریں گے، تو جو بجٹ میں آپ ایلوکیشن رکھ رہے ہیں وہ تو اس طرف کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر رہی۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ اگر ٹیکسوں کی مد میں ہمارا 8,800 ارب کی پوٹینشیلٹی ہے اور ہم وصول کر رہے ہیں ہدف 2,810 ارب روپے کا، یعنی 6,000 ارب روپے کم کا ہدف ہے، تو یہ تو آپ نے دھرنوں سے پہلے رکھا تھا نا۔ تو سوال تو صرف یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس وصول ہی نہیں کریں گے، اور اس سال کا اگر آپ بجٹ دیکھیں جو کہ دھرنوں سے پہلے کا تھا، اس میں کہا گیا ہے کہ ٹیکس ریونیوز ہوں گے 3,129 بلین اور 1,720 ارب روپے صوبوں کو چلے جائیں گے، تو مرکز کے پاس تو 1,400 ارب روپے بچتا ہے، جبکہ 1,350 ارب روپے تو صرف سود دینا ہے۔ تو تو بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ملک ہو, پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو, اگر وہ 20 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہر سال کرے تو دھرنے اور نو دھرنے معیشت تو تباہ ہونی تھی, صرف ان دھرنوں سے یہ نقصان ہوا کہ مزید تباہی آ گئی. بنیادی مسئلہ جو ہے ہمارا یہی ہے.
بہرحال حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے.
وینزویلا, نیوزی لینڈ, اسپین, انگولا اور ملیشیا 2 سال کے لیے سلامتی کونسل کے 5 نئے رکن منتخب ہو گئے ہیں. ترکی بھی میدان میں تھا لیکن کامیاب نہ ہو سکا. اس بارے میں مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
انگولا, وینزویلا, ملائیشیا کی نامزدگی ان کے علاقائی گروپوں نے کی تھی, لہذا یہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. انہیں بآسانی 2/3 ووٹ مل گئے. دوسری طرف مغربی یورپ اور دوسرے ممالک جنہیں WEOG کہا جاتا ہے کسی علاقائی گروپ میں شامل نہیں ہیں. ان میں برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا اور اسرائیل وغیرہ شامل ہیں. چنانچہ اس آزاد گروپ میں ترکی, اسپین اور نیوزی لینڈ کے درمیان مقابلہ تھا. ان میں سے 2 ممالک کو منتخب کیا جانا تھا. پہلے راؤنڈ میں نیوزی لینڈ منتخب ہو گیا جبکہ اسپین اور ترکی کے درمیان تیسرے دور تک مقابلہ جاری رہا اور بالآخر اسپین کو برتری حاصل ہو گئی. نتائج کے اعلان کے بعد ملائیشیا کے وزیر خارجہ انیفا امان نے کہا کہ انتخاب ان کے ملک کے لیے مشکل تھے. وجہ 2 مسافر بردار طیاروں کی تباہی تھی.
Malaysians from all walks of life have come together to stand together and unite behind the nation.
ملائیشیا میں ہر طبقے کے لوگ ایک قوم کے طور پر متحد ہیں, اور اب سلامتی کونسل کے رکن کے طور پر ملائیشیا کے انتخاب سے مجھے امید ہے کہ ملائیشیا کے تمام باشندے متحد رہیں گے, اور ہم خاص طور سے سلامتی کونسل کے ایک رکن کے طور پر عالمی امن اور سلامتی کے لیے کوشاں رہیں گے. تجزیہ کار اور انڈیپینڈنٹ ڈپلومیٹ رسالے کے ایڈیٹر کارنے راس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کو سلامتی کونسل کے اجلاسوں میں منعقد کر سکتا ہے. یقیناً امریکہ کے ساتھ اس کی مخالفت جاری رہے گی, اور اسی طرح لاطینی امریکہ میں بھی ان کی مداخلت. وینزویلا کے وزیر خارجہ رافیل ریمیریز نے اس موقع پر کہا کہ ان کے خلاف بہتان تراشی کی مہم کے باوجود ان کا ملک ترقی پذیر ملکوں کا دفاع کرتا رہے گا. اپنی مترجمہ کی مدد سے انہوں نے کہا,
We take up this challenge determined to continue our fight against,
ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے اور ہم ان ملکوں کے حق میں جنگ کرتے رہیں گے جنہیں دوسرے ملکوں نے اپنا تابع بنا رکھا ہے, اور جن ملکوں پر غیر ملکیوں نے قبضہ جما رکھا ہے اور جن کا استحصال کیا جا رہا ہے. اپنے ایک بیان میں امریکی سفیر سمانتھا پاور نے وینزویلا کے انتخاب پر مایوسی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ کونسل کے اراکین کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی حمایت کرنی چاہیے جس میں آفاقی انسانی حقوق کا احترام بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ وینزویلا ایسا کرنے میں ناکام رہا ہے. امریکہ وینزویلا سے یہی کہے گا کہ وہ اپنے عوام کے بنیادی انسانی حقوق اور آزادیوں کا احترام کرے. 15 رکنی سلامتی کونسل کے یہ اراکین 1 جنوری سے اپنا نیا عہدہ سنبھال لیں گے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
افغانستان کے عہدیداروں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے حقانی نیٹ ورک کے 2 کمانڈروں کو گرفتار کر لیا ہے. اس بارے میں آیاز گل کی رپورٹ, صفیہ کاظم کی زبانی.
افغان حکام نے ان دونوں افراد کی شناخت انس حقانی اور حافظ رشید کے نام سے کی ہے, اور ان کی گرفتاری کو حقانی نیٹ ورک کی لڑنے کی اہلیت کے لیے ایک دھچکا کہا ہے. افغانستان کی نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی کے ایک ترجمان عبدالحسیب صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاریاں منگل کو پاکستانی سرحد کے قریب خوست صوبے میں کی گئیں. انہوں نے مزید کہا کہ انس حقانی اپنے بھائی سراج الدین حقانی کے نائب کی حیثیت سے ایک طاقتور کردار ادا کر رہا تھا جو اس نیٹ ورک کا لیڈر ہے. ترجمان نے کہا کہ انس حقانی اس نیٹ ورک کے اسٹریٹجک فیصلے کیا کرتا تھا, اور وہ اپنی کمپیوٹر کی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کی نگرانی کرتا تھا, اور اس نے خلیجی ممالک میں فنڈ ریزنگ کی ایک مہم بھی چلائی تھی. گرفتار ہونے والا دوسرا جنگجو رشید کابل اور جنوب مشرقی افغانستان میں تنظیم کا فوجی کمانڈر تھا. صدیقی نے کہا کہ جنگجو کمانڈر کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کے صوبے پنجاب میں رہتا تھا.
مسئولیت تعین ہدف و تعین تجهیزات برای دارکنندا در کابل,
انہوں نے بتایا کہ رشید خودکش بمباروں کے لیے ہدفوں کی نشاندہی کیا کرتا تھا اور وہ کابل اور مشرقی افغان صوبوں میں خودکش حملوں کے لیے ان کی نقل و حرکت کا انتظام اور اسلحہ فراہم کرتا تھا۔ افغانستان کی سراغ رساں ایجنسی کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ 34 سالہ رشید خودکش بمباروں کی ٹریننگ کا ذمہ دار تھا اور پاکستان کے شہر پشاور اور وزیرستان کے سرحدی علاقے میں قائم حقانی نیٹورک کے کیمپوں سے خودکش بمباروں کو افغانستان بھیجا کرتا تھا۔ جنگجو ذرائع کا کہنا ہے کہ خلیجی ریاست قطر میں مقامی حکام نے انہیں گرفتار کیا اور پھر ان دونوں کو افغانستان کے حوالے کر دیا۔ اس نیٹورک کے بانی جلال الدین حقانی سابق سوویت مخالف گوریلا کمانڈر تھے اور بتایا گیا ہے کہ صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ جنگی کارروائیوں سے الگ ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک نصیر الدین حقانی کو نومبر میں اسلام آباد کے قریب نامعلوم حملہ آوروں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ دوسرا بیٹا بدر الدین حقانی اگست 2012 میں شمالی وزیرستان میں حقانی پناہ گاہوں کے سبب اسلام آباد کے کابل اور واشنگٹن کے ساتھ تعلقات عرصے سے کشیدہ رہے ہیں۔ اس ہفتے واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں پاکستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ڈین فیلڈمن نے وزیرستان میں پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف حملوں کی اہمیت پر زور دیا۔
The operations clearly disrupted militant activities, but I think we can also all agree.
انہوں نے کہا کہ ان کی یہ کارروائیاں جنگجوؤں کی سرگرمیوں کو تہوبالا کر دیتی ہیں، لیکن ابھی یہ کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ حقانی نیٹورک اور پاکستانی طالبان سمیت یہ جنگجو تنظیمیں پاکستان، پاکستان کے پڑوسی ملکوں اور امریکہ کے لیے مسلسل خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ ضروری ہے کہ ان کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رہیں اور یہ کہ انہیں پھر سے محفوظ پناہ گاہیں بنانے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ القاعدہ سے منسلک حقانی نیٹورک پر الزام ہے کہ اس نے پاکستان میں شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے میں قائم اپنے اڈوں سے نیٹو اور افغان ٹھکانوں پر ہلاکت خیز حملے کیے ہیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
چین کے سرکاری خبر رسائی اداروں کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ میں جاری جمہوریت نواز مظاہروں کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس بارے میں شینن وین سینٹ کی رپورٹ، صفیہ کاظم کی زبانی۔
مرکزی چین کے کئی اخباروں کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ کی گلیوں اور سڑکوں کو مظاہرین سے بھرنے کا الزام جزوی طور پر امریکہ پر عائد ہوتا ہے۔ اخباروں میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق امریکی حکومت کے فنڈز سے چلنے والی تنظیم نیشنل انڈائمنٹ فار ڈیموکریسی کے عہدیدار مظاہرے منظم کرنے والوں سے ملتے رہے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہانگ لے نے ان الزامات پر تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہانگ کانگ چین کا حصہ ہے اور کسی بیرونی ملک کو اس میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے متعلقہ ملکوں پر زور دیا کہ وہ اپنے الفاظ اور اقدامات کے حوالے سے محتاط رہیں اور غلط اشارے بھیجنے سے اعتراض کریں۔ چین کا سرکاری اخبار اپنی خبروں اور اداریوں میں اس بات کو زیادہ صراحت سے بیان کرتا رہا ہے۔ پیپلز ڈیلی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیشنل انڈائمنٹ فار ڈیموکریسی یعنی NED کے ایشیا، مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور عالمی پروگراموں کے نائب صدر تحریک کے متعلق گفتگو کے لیے دھرنے کے مرکز کے اہم افراد سے کئی ماہ پہلے ملے تھے۔ ہانگ کانگ کے ایک اخبار ٹاگ ہونگ پاؤ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ ہانگ کانگ کے جمہوریت نواز قانون سازوں کو امریکی حکومت سے رقوم ملی ہیں۔ رپورٹ میں انٹرنیٹ کا بہت زیادہ استعمال کرنے والے ایک شخص کا حوالہ دیا گیا ہے جو ہانگ کانگ میں اپنا کاروبار قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے بڑے بڑے مظاہروں اور ہجوموں نے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ کاروبار کرنے کے خواہش مند شخص نے کہا ہے کہ اس کے پاس وہ دستاویزی شواہد موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ نے جمہوری اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو فنڈز فراہم کیے ہیں۔ چینی نیوز میڈیا پر ایک کتاب دا پارٹی لائن کے مصنف ڈگ ینگ کہتے ہیں کہ چین کے لیے امریکی حکومت پر بدامنی پیدا کرنے کا الزام عائد کرنا کوئی نیا حربہ نہیں ہے۔
This is actually quite similar to what happened during the Tiananmen protests in 1989.
وہ کہہ رہے تھے درحقیقت تقریباً ویسی ہی صورتحال ہے جیسی کہ 1989 میں تینمن میں ہونے والے مظاہروں کے دوران پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد سیاحت کے بارے میں تمام قسم کی رپورٹیں سامنے آئیں۔ یہ وہ اصطلاح تھی جو اس کے بعد وہ استعمال کرتے رہے۔ وہ ہمیشہ سیاہ ہاتھوں والا ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا تھا جو ان بڑے بڑے مجموعوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ اخبار پیپلز ڈیلی میں چھپنے والی دوسری رپورٹوں میں سابق سوویت یونین میں ہونے والے پرن مظاہروں کا حوالہ دیتے ہوئے مظاہرین پر رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ یونیورسٹی آف ہانگ کانگ میں بین الاقوامی تعلقات کے ایک پروفیسر اور ہانگ کانگ کے الائنس فار ڈیموکریسی سے وابستہ جوزف چنگ کہتے ہیں کہ ہانگ کانگ کے مظاہروں کا رنگو نسل کے انقلاب سے موازنہ اس چیز کی علامت ہے کہ چینی حکومت ان مظاہروں سے مفاہمت کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑ رہی ہے.
This is very dangerous because in communist terminology this means that the relationship.
وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ کمیونسٹ اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی حکومت اور جمہوریت نواز تحریک کے درمیان تعلق دشمنوں کے درمیان ایک گفت و شنید کا تعلق ہے. اس نے ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز گروپس کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے. بیجنگ ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں سینٹرل پیپلز گورنمنٹ کے رابطہ دفتر کے ڈائریکٹر جانگ شاؤمنگ سے یہ بیان منسوب کیا گیا ہے کہ یہ مظاہرے ایک ملک دو نظام کے اصول کے منافی ہیں اور بنیادی قانون کا احترام نہیں کرتے. جانگ کہتے ہیں کہ طالب علموں کے مظاہروں کا محرک ہانگ کانگ کے مستقبل سے منسلک خدشات ہیں.
But I think a lot of the protesters also feel that if we do not come out now, we may not even have a chance.
وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مظاہرین یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت باہر نہ نکلے تو ممکن ہے کہ چند سال بعد ہمیں اپنی بات آزادی سے کرنے کا ایک موقع بھی نہیں ملے گا. اور یہ بھرپور احساس موجود ہے کہ ہم شنگھائی کی طرح محض ایک اور بڑا شہر بننا نہیں چاہتے. ہم اپنی عام اقدار، اپنا طرز زندگی، اپنا وقار اور اپنے بنیادی حقوق برقرار رکھنا چاہتے ہیں. دا نیشنل انڈائمنٹ فار ڈیموکریسی مظاہرین سے ملاقاتوں کے بارے میں چینی سرکاری میڈیا میں لگائے جانے والے ان الزامات کی تردید کرتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ نائب صدر لوئس گریو نے گزشتہ موسم بہار میں جمہوریت کے علمبرداروں کے ساتھ ایک پینل کی میزبانی کی تھی. تنظیم کی ویب سائٹ پر ہانگ کانگ کو گرانٹ میں دی جانے والی رقوم کی تفصیلات شائع کی جاتی ہیں جو 2013 میں مجموعی طور پر 6,95,000 ڈالر سے زیادہ تھی. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
1984 میں جب یو ایس آسیان بزنس کونسل قائم ہوئی تو آسیان کے 10 ملکوں کی سالانہ مجموعی قومی پیداوار تقریباً 220 ارب ڈالر تھی. آج یہ مجموعی قومی پیداوار 10 گنا اضافے کے ساتھ 2.4 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے. یو ایس آسیان بزنس کونسل کی واشنگٹن میں منعقد ہونے والی 30ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ہماری کامیابی کو پرکھنے کا اصل پیمانہ یہ نہیں ہے کہ آیا ہماری معیشتیں مسلسل ترقی کر رہی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ کس طرح ترقی کر رہی ہیں. امریکی تجارت اور سرمایہ کاری مشترکہ خوشحالی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو پائیدار اور ماحول دوست اور ایک ایسی دولت جو کمیونٹیز کا معیار زندگی بہتر بناتی ہے اور امریکہ اور ہمارے تمام شراکت دار ملکوں کے لیے مواقع اور روزگار پیدا کرتی ہے. امریکی کمپنیاں ہر سال آسیان کے ملکوں کو لگ بھگ 100 ملین ڈالر کی مصنوعات برآمد کرتی ہیں. امریکی کاروباری کمپنیاں عشروں سے آسیان کی معیشتوں میں سرمایہ کاری کرنے والوں میں سر فہرست رہی ہیں اور آسیان کے ملکوں میں امریکی سرمایہ کاری چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے کل سرمایہ کاری سے زیادہ ہیں. بحر الکاہل کے ملکوں میں پارٹنرشپ کے اس تجارتی معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے جو عالمی مجموعی پیداوار کے 40% سے زیادہ اور عالمی تجارت کے ایک تہائی حصے کو منسلک کر دے گا اور معیاروں کو بلند کر کے انہیں ہمارے مشترکہ اقتصادی مفادات اور اقدار سے ہم آہنگ کر دے گا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ہمیں آج یہ یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ترقی کو کس طرح جاری رکھا جائے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ مستقبل کے لیڈر ایسی تربیت اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو انہیں درکار ہے. انہوں نے کہا کہ آسیان خطے کی لگ بھگ 65% آبادی 35 سال سے کم عمر کی ہے اور یہ نوجوان اختراعی اور تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہیں اور اپنے نظریات اور توانائی کو نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنی کمیونٹیز کے دوسرے لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کرنے کے خواہش مند ہیں. ہم ینگ ساؤتھ ایسٹ آسیان لیڈرز انیشیٹو جیسے پروگراموں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں جو آسیان کے تمام 10 ملکوں کے نوجوانوں کو علاقائی اجتماعات اور امریکہ میں ہونے والے فیلوشپ پروگراموں کے ساتھ ڈیجیٹل طریقے سے منسلک کرتا ہے تاکہ خطے بھر کو درپیش چیلنجوں سے نمٹا جا سکے. ان چیلنجوں پر جن کا ہمیں آج سامنا ہے اتنی زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہوئے ممکن ہے یہ چیز نظر انداز ہو جائے کہ اس وقت بہت سے ایسے مواقع بھی موجود ہیں جن کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی، اور دنیا میں بہت کم ایسے خطے ہیں جو ان مواقعوں کے لیے اتنے زیادہ سازگار ہیں جتنا کہ جنوب مشرقی ایشیا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ایبولا کے مرض کے علاج اور اس کے انسداد کے لیے ویکسین کی تیاری کے سلسلے میں آزمائشی تجربات ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں جیسیکا برمن کی رپورٹ، صفیہ کاظم کی زبانی۔
اس وقت جبکہ مغربی افریقہ کے ملکوں میں جہاں ایبولا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، ریسرچ کرنے والے انسانی استعمال کے لیے آزمائشی دوائیں تیار کر رہے ہیں، لیکن یہ عمل مایوس کن حد تک سست روی سے بڑھ رہا ہے۔ اس ویکسین کے ایک معروف ریسرچر کا کہنا ہے کہ اس وقت ایک کارگر دوا جو مالی میں استعمال کی جا رہی ہے، اس کا اگلا مرحلہ جلد از جلد بھی آئندہ سال سے پہلے شروع نہیں ہو سکے گا۔ اس مرحلے میں زیادہ تر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ دوا ایبولا سے بچانے کے لیے مؤثر بھی ہے یا نہیں۔ مالی میں ایبولا کا کوئی کیس نہیں ملا ہے۔ توقع ہے کہ اس ویکسین کے ٹرائلز میں گنی کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ گنی مالی کی سرحد پر واقع ہے جہاں یہ وبا قابو سے باہر ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی آف میریلینڈ اسکول آف میڈیسن میں سینٹر فار ویکسین ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر مائک لیوین مالی میں اس ویکسین کے ٹرائلز کی نگرانی کر رہے ہیں۔ لیوین نے بتایا ہے کہ اس کے ٹرائلز کے لیے اب زیادہ لوگوں کو یہ ویکسین دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں اسے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والوں پر آزمایا جائے گا۔
The vaccine is working in human like it worked in non-human.
وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ویکسین انسانوں کے لیے کارگر ثابت ہوئی تو پھر ہم ایبولا کو ایک دوسرے میں منتقل ہونے سے روک سکیں گے، اور یہ کہ ان مریضوں کے ملنے والوں کو امیونائز کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ صحت سے متعلق کارکنوں کو بھی امیون کیا جا سکے گا۔ اس تجربے کے دوران لیبارٹریوں میں یہ دوا ایبولا وائرس سے بندروں کو انفیکشن سے بچانے میں کارگر رہی ہے، اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوئے ہیں۔ تحقیق کرنے والے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا یہ ویکسین محفوظ ہے یا نہیں، اور یہ کہ انسان اسے برداشت کر سکتا ہے۔ لیوین کہتے ہیں کہ یہ آزمائشی ویکسین، جسے یو ایس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اور گلیکسو سمتھ کلائن نے تیار کیا ہے، ایبولا کا علاج نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز جو اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسمال پاکس ویکسین کی طرح سے اس ویکسین سے بھی ہم ایبولا کو روک سکتے ہیں۔ لیوین کہتے ہیں کہ اس ریسرچ کے دوسرے مرحلے کے بعد ہمیں تیسرے فیز کے کلینکل ٹرائلز کی طرف جانا ہوگا، جس میں اس کی اثر پذیری کی تصدیق کرنے کے لیے اسے ایک بڑے گروپ کو دیا جائے گا تاکہ باقاعدگی سے منظوری حاصل کرنے کے لیے تیاری کی جا سکے۔ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے فائنل ٹرائلز کب ہوں گے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کراچی آرٹس کونسل کے زیر اہتمام ساتویں اردو کانفرنس کا جمعرات کو افتتاح ہوگا۔ اس بارے میں کراچی سے شہزاد احمد کی رپورٹ۔
ساتویں عالمی اردو کانفرنس کا آغاز جمعرات کو کراچی میں آرٹس کونسل آف پاکستان میں ہوا۔ اس موقع پر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین محمد احمد شاہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ساتویں اردو کانفرنس میں امریکہ، انڈیا، کینیڈا، ڈنمارک، برطانیہ، فن لینڈ، مصر، ترکی، ایران جیسے ممالک سمیت 20 ممالک سے مہمان تشریف لائے ہیں۔
اردو زبان کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس ہو گئی ہے۔ اتنے ملکوں سے اور پورے ملک بھر سے اور ہندوستان سے اتنے اسکالر کہیں جمع نہیں ہوتے۔ زبان پر، تہذیب پر، لنگوسٹک اور لٹریچر، ناول پہ سیشن، شارٹ اسٹوری پہ سیشن، پوئٹری پہ سیشن، میڈیا پہ سیشن، پھر ریویو کرتے ہیں زبان کو کہ اس کے مسائل کیا درپیش ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ تو بہت ورسٹیلٹی ہے۔
ساتویں اردو کانفرنس 4 روز تک جاری رہے گی، اور اس میں آج کے تناظر میں زبان و ادب کی مجموعی صورتحال پر بات ہوگی، اور کلاسیکل ڈانس، مشاعرہ اور میر تقی میر سے لے کر پروین شاکر تک کی غزلوں کا میوزیکل پروگرام بھی ہوگا۔
اس وقت پاکستان میں جمعے کی صبح کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی شب کے 10 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ارسلان شریف اور ساؤنڈ انجینئر جیسی بروکس۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔